یہ بڑا نایاب موقع ہے. بس آپ جس چیز کی آپ عادت ڈالنا چاہیں, جس خیر کی عادت ڈالنا چاہیں ڈال لیجئے, جس شر سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کر لیجئے. یہ موقع ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے موقع پر یہ دعا آپ اس طرح یاد کرواتے تھے صحابہ کو جیسے قرآن کی آیات یاد کرواتے تھے. کنز العمال کی روایت ہے, یہ قرآن کی آیات کی طرح یہ دعا یاد کرواتے تھے. اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا. یہ بہت عام دعا ہے. بس اس دعا کو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب تک رمضان کا مہینہ جاری ہے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے. ہمارا تو ہم کو تو سلامتی ہی سلامتی سکھائی گئی ہے. ہمارا مذہب کا نام ہی اسلام ہے، اسلام اور سلامتی کا مادہ ایک ہی ہے، اور ہم کو سلام کی تعلیم دی گئی. افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ دنیا کے اندر، سلام کو پھیلاؤ. جنت میں جاؤ گے سلام قولا من رب الرحیم، وہاں پر اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم. وہاں بھی سلامتی، یہاں بھی سلامتی کو پھیلاؤ سلام. حاجی کے بارے میں فرمایا کہ حج مبرور، صحابہ نے عرض کیا حج مبرور کی علامت کیا ہے، فرمایا افشاء السلام و اطعام الطعام، سلام کو پھیلانا اور کھانا کھلانا، اس میں بھی یہی ہے سلام پھیلا. جو حاجی ملے السلام علیکم، چاہے جاننے والا ہو یا جاننے والا نہ ہو، بس السلام علیکم السلام. سلام کی کثرت کرنے سے اور کھانا کھلانے سے حاجیوں کو حج مبرور ہو جائے گا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. بتائیے یہ سلام کرنا اور تھوڑا بہت کھانا، اور کھانے کا بھی حضور نے فرمایا ولو بشق تمرہ، کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو دے دو، کھجور کا ٹکڑا وہ بھی اگر تم اکرام کرنا چاہو اس سے کر لو، اگر وہی میسر ہے تو وہی دے، تھوڑی سی کوئی چیز اس سے جو میسر ہو بس اس سے اکرام کیجئے، کھلائیے. تو اس میں کیا محنت ہے؟ تو یہاں پر بھی فرمایا اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے. وسلم رمضان لی، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے. وسلم لی متقبلا، اور رمضان کو میرے لیے قبولیت والا بنا کر سلامت رکھیے. ایک تو بھائی یہ دعا ہے، اس کا ہم بس اس کو اپنا ورد بنا لیں رمضان کے لیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. نماز میں کچھ وقت باقی ہے، 2-3 منٹ باقی ہیں، آپ سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں، یہ دعا پڑھتے رہیے. اور دوسرا وظیفہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرو اس مہینے میں، کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو. نمبر 2 استغفار کرو، استغفار، استغفر اللہ اتنا ہی پڑھ لے. اور جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. اس کا بھی چند الفاظ میں اگر کسی کو یاد کرنا ہو اس کو یاد کر لے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ 2 چیزیں ہم کرتے رہیں، ان دو باتوں کو اپنا ورد بنا لیں رمضان میں. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، یہ ہم کر لیں گے ہمارا رمضان اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ دعا سکھائی اس لیے گئی ہے کہ ہمارا جو رمضان ہے یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کا پسندیدہ رمضان ہو جائے، جیسا اللہ چاہتے ہیں ہم سے. تو لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اسألک الجنہ، یا یوں کہہ لیجئے اسألک الجنہ واعوذ بکا من النار. بس یہ ایک جملے میں آپ پڑھ لیجئے اس کو، دونوں دعائیں، دونوں ورد، بس آپ اس کو جاری رکھیے. یہ رمضان کا خاص وظیفہ ہے. اور اس میں دن میں روزے کی عبادت ہمیں دی گئی، رات میں تراویح کی عبادت دی گئی، قیام رات کو قیام کی عبادت دی گئی. دونوں عبادتیں ایسی ہیں کہ ان میں مغفرت کرانے کی صلاحیت ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا مہینہ روزے رکھے رمضان کے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے، ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رمضان میں قیام کیا، تراویح پڑھی رات کو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے، اس کے بھی تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مغفرت کر دی جائے گی. ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، لیلۃ القدر کی عبادت بھی کرتا ہے، لیکن کہیں کہیں کمی رہ جاتی ہے، روزے میں کچھ کمی رہ گئی تو وہ تراویح سے پوری کر دی جائے گی، چلو بھائی تراویح پڑھی ہے مغفرت کر لو. دونوں چیزوں میں کچھ کمی رہ گئی، تراویح میں روزے میں، لیکن اس نے لیلۃ القدر میں اچھی طرح عبادت کر لی، اس سے مغفرت کر دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تین راستے دے دیے اس مہینے، ایک نہیں تین راستے، روزے کا راستہ مغفرت، تراویح کا راستہ اس سے بھی مغفرت، اور لیلۃ القدر کا راستہ اس سے بھی مغفرت. تین تین راستے اللہ نے عطا فرمایا. جنت کے ٹکٹ ملا مغفرت، یہ دنیا میں تو ایک کھڑکی سے ٹکٹ ملتا ہے، ایک ہی کھڑکی ہوتی ہے، سب لائن لگائیں ٹکٹ لیں. یہاں تین تین کھڑکیاں اللہ نے بنا دی، لو یہاں یہاں سے ٹکٹ لے لو، یہاں سے جانا چاہو یہاں سے ٹکٹ لے لو، یہاں سے ٹکٹ لے لو، تراویح کے راستے سے، روزے کے راستے سے، لیلۃ القدر کے راستے سے. بس اب ہمارا کام ہے کہ ہم فائدہ اٹھائیں اور تھوڑی سی اس میں محنت کر لیں. ہمارے اکابر کا تو یہ معمول تھا کہ ملاقاتیں بند، خطوط کے جواب بند، اور بس رمضان میں اللہ اللہ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا. مولانا زکریا رحمہ اللہ شیخ الحدیث جو تھے، پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے، پورے مہینے کا ان کا معمول یہی تھا، پورے رمضان کے مہینے کا اعتکاف، اور ایک بڑا مجمع ان کے ساتھ اعتکاف کرتا تھا ان کی صحبت میں رہنے کے لیے، بہت بڑا مجمع ان کے ساتھ اعتکاف کرتا تھا. اور اس طرح اعتکاف ہوتا تھا کہ آپس میں بات چیت کی اجازت نہیں تھی، یہ آج کل والا اعتکاف نہیں ہے جو آج کل ہوتا ہے، العیاذ باللہ، پتہ نہیں کیا کیا تفریحات ہوتی ہیں. وہاں یہ ہوتا تھا کہ دو آدمی اگر بات چیت کرتے ہوئے دیکھ لیے جاتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا، ہاں بھائی بات کیوں کی آپ، حضرت کی طرف سے پوچھا جاتا تھا کیوں بات کی، اگر کوئی معقول عذر ہوتا تب تو ٹھیک، ورنہ معاوضہ کیا جاتا تھا، بات کیوں کی. اس قدر اہتمام کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارا جاتا تھا. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دن بھر روزہ، پھر رات کو تراویح، تراویح کے بعد جب گھر پہنچتے تھے تو حضرت خود حافظ نہیں تھے، مختلف حفاظ کو بلاتے تھے اور سحری تک کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے، سحری تک کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے مختلف حفاظ. اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمارے وزن بڑھ جاتے ہیں رمضان میں. اتنا لوگ کھاتے ہیں کہ رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ کچھ وزن کم ہو. رمضان کا مہینہ بے شک کھانے پینے کے لیے بھی ہے. وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ, اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا کلو وشربو کے ساتھ یہ بھی تو فرمایا کھاؤ پیو, آگے فرمایا ولا تسرفو, اسراف حد سے مت بڑھو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس یہ مغفرت کا ایک بہت اچھا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہمیں وعظ فرمایا, خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان, شعبان کے آخری دن ہمیں وعظ فرمایا, خطاب فرمایا ہم سے. فقال یا ایها الناس قد اغلکم شهر عظیم شهر مبارک شهر فی لیلۃ خیر من الف شهر, اور فرمایا اے لوگو تم پر ایک مہینہ اپنا سایہ ڈالنے والا ہے. یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تم پر ایک عظیم مہینہ, قد اغلکم شهر عظیم, اپنا سایہ ڈالنے والا ہے, یعنی تم اس کے سائے میں آ جاؤ گے. شہر مبارک برکت والا مہینہ ہے, شہر فی لیلۃ خیر من الف شهر, اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ اگر جو شخص اس میں عبادت کر لے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ, اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا. وقیام لیلہ تطوعا, اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. اور یہ ایسا مہینہ ہے, فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا, جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کر لے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو. اور فرض کی اہمیت یہ ہے کہ ایک فرض, اور جیسے زکوٰۃ ہے مثال کے طور پر, یہ فرض ہے. اگر کوئی آدمی ساری زندگی بلا ناغہ روزانہ نفلی صدقات کرتا رہے تب بھی اس کو وہ جس مرتبے پر پہنچے گا ایک فرض زکوٰۃ کا فرض ادا کرنے سے وہ اس کے برابر نہیں ہوگا. فرض کی ایسی حیثیت ہوتی ہے کہ ساری زندگی نفلی اعمال میں لگے رہے لیکن فرض کے مرتبے کو, ایک فرض کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. ایک آدمی, ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی, ساری زندگی ہم نوافل پڑھتے رہے, جس مرتبے پر اللہ پہنچاتے ہیں فرض سے, پوری زندگی نوافل پڑھنے سے جس مرتبے پر پہنچیں گے وہ اس سے کم ہوگا جو فرض کا ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے فرض کی کیا اہمیت ہے, یعنی اس کا کوئی بدل نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی نیکی آپ کر لیجئے, آپ نے ذکر کر لیا, آپ نے نفلی صدقہ دے دیا, آپ نے قرآن کی تلاوت کر لی, یہ ایسا ہے جیسے کوئی فرض ادا کیا ہو. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا, یہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کیا. ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سوا, اور جس شخص نے اس میں فرض ادا کیا ہو وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیا. 70 فرض، یہ ابھی ظہر کی نماز پڑھی، 70 فرض کا ثواب ملا ہے، پکی چھکی بات ہے، حضور کا فرمان سچا اور پکا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. 70 مرتبہ ظہر کی فرض نماز پڑھ کر ہم جس مقام پر پہنچتے، اللہ نے اس ایک نماز سے ہمیں وہاں پہنچا دیا رمضان کی برکت سے. اور کیا چاہیے بھائی؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت پر جمنا، صبر کا مطلب ہے جمنا، اور تین مفہوم ہیں صبر کے، یہ تینوں مل کر صبر بنتے ہیں. اللہ کی اطاعت پر جمنا، اللہ کی نافرمانی سے رکے رہنا، اور جو طبیعت کے خلاف چیزیں پیش آئیں، شدائد مصیبتیں، ان کو جھیلنا اللہ کے لیے، یہ سب تینوں چیزیں مل کر صبر بنتی ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی تم اس مہینے میں اللہ کی اطاعت پر جمے رہو، اللہ کی نافرمانی سے رکتے رہو، اور جو طبیعت کے خلاف چیزیں پیش آئیں ان کو جھیلتے رہو، برداشت کرتے رہو. بہت ہوگا ایسا، غصہ آئے گا، بہت سے لوگ ان کا مزاج تیز ہو جاتا ہے غصے میں، ایسے لوگوں کو برداشت کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور ایک روایت میں اس کا طریقہ بھی بتایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، حضور نے فرمایا اگر روزے دار کو کوئی گالی دے اور اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یوں کہے، اے بھائی میرا روزہ ہے، بھائی میرا میں روزے سے ہوں، دیکھیں انی امرؤن صائم، بھائی میرا میں روزے سے ہوں، مجھ سے یعنی مجھ سے مت جھگڑو. اگر کوئی برا کہے، گالی دے، لڑنا چاہے تو اس سے کہو انی امرؤن صائم، بھائی میرا روزہ ہے. یہ طریقہ بتایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ مہینہ صبر کا ہے، بہت سی چیزیں خلاف مزاج، طبیعت کے خلاف چیزیں پیش آئیں گی، ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ایک زمانے میں بسوں پہ میں نے بہت سفر کیے، اب تو ایسا موقع کم ہی آتا ہے، پہلے بہت سفر کیے، آنا جانا ہی بسوں کے ذریعے، ویگنوں کے ذریعے تھا. تو میں نے ہمیشہ یہ مشاہدہ کیا کہ رمضان شروع ہوتے ہی بسوں کے اندر جھگڑے اور لڑائیاں، لوگوں کی لڑائی بس کے اندر ہی رہتے ہوئے خوب لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے تھے. بھئی یہ کیا بات ہے؟ تو بعض لوگوں کا مزاج اس میں بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے، لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، رمضان کا مہینہ تو صبر کا مہینہ ہے، حضور نے فرمایا صبر کا. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور جو ایسا کر لے، فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، اس کا صبر کا بدلہ جنت ہے. اور آگے فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو افطار کرا دے، مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو چیزیں عطا فرمائیں گے، نمبر ایک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے. اگر وہ جہنم کا مستحق تھا تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کو افطار کی برکت سے، افطار کرانے کی برکت سے اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں. اور آگے تیسرا انعام یہ فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، آپ نے اگر کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کو جو اپنے روزے کا ثواب ملا وہ پورا پورا آپ کو ملے گا. اور اس اور ایسا نہیں ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا کہ اس روزے دار کے ثواب سے لے کر آپ کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے. حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں. من غیر ان ينتقص من اجره شيء. روزے دار کو جس کو آپ نے افطار کرایا روزہ, اس کو اپنے روزے کا پورا ثواب ملا, اس کے پورے اس کو بھی ملا اور اس کے پورے روزے کا ثواب آپ کو بھی ملا. اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی, روزے دار اس کے ثواب سے کمی کر کے آپ کو نہیں دی جائے گی دیا جائے گا, بلکہ اس کو اپنا الگ ثواب ملے گا, آپ کو الگ اس کے روزے کا پورا ثواب آپ کو بھی ملے گا. یہ تین انعامات ہیں روزہ افطار کرانے کے. جب صحابہ نے یہ بات سنی تو جلدی سے انہوں نے سوال کیا. اس وقت حالات ایسے تھے, ان حالات کے مطابق انہوں نے سوال کیا. وہ سوال یہ تھا, قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم. ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے, ہم میں سے ہر ایک کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو افطار کرے. وہ تنگ دستی کا زمانہ تھا تو انہوں نے عرض کیا ہم میں سے تو ہر ایک کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ روزے دار کو افطار کرائے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا راستہ بتایا کہ سب اس پر عمل کر سکتے ہیں. فرمایا کہ یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مسقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. یہ ثواب تو اللہ تعالی یعنی لسی کا ایک گھونٹ پلانے پر بھی دے دیتے ہیں. یہ تینوں اجر جو ہے لسی کا ایک گھونٹ پلانے پر بھی دے دیا جاتا ہے. اور اوتم رتن یا ایک کھجور کا دانا, ایک کھجور دے دیا اس کھلا دیا کسی روزے دار کو, اس پر بھی یہ تینوں اجر مل جاتے ہیں. روزے دار کا ثواب اور جہنم سے آزادی اور مغفرت, یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں ایک کھجور پر, لسی کے ایک گھونٹ پر, اور شربت میں ماں یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا اس پر بھی مل جاتا ہے. ایک گھونٹ پانی اس پر بھی مل جاتا ہے. ومن اشبع صائما. ہاں اگر کوئی سیر پوری اچھی طرح سیر کر کے کھلائے, اچھی طرح روزہ افطار کرائے کسی کو, خوب اچھی طرح اس نے کھلایا ہو کسی روزے دار کو اور افطار کرایا ہو, تو فرمایا سقاه اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتى يدخل الجنہ. اس کو تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ پھر جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. قیامت کے دن ایسا پانی پلائیں گے میرے حوض سے کہ اس کو جنت میں داخل ہونے تک پھر پیاس نہیں لگے گی, پیاس نہیں ستائے گی اسے. تو انعامات ہی انعامات ہیں. میں عرض کیا کرتا ہوں, ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ ہم روزانہ اس ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں. گھر کا کوئی سربراہ جس کے پیسوں سے افطاری آتی ہے, وہ گھر انتظام کرتا ہے افطاری وغیرہ کا, اس کو چاہیے کہ سب کے حصے گھر والوں کے بنا دے پلیٹ وغیرہ اور سب کو مالک بنا دے. یہ طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو فضیلت حاصل کرنے کا, سب کو اس کا مالک بنا دے اور جب افطار کا وقت ہو جائے تو سب ایک دوسرے کو دے دیں اپنی پلیٹ, وہ اس کو دے وہ اس کو دے. اس طرح آپ نے ایک دوسرے کو روزہ افطار کرا دیا اور یہ تینوں ثواب مل گئے. تو گھر کے سربراہ کو چاہیے اگر یہ فضیلت حاصل کرنی ہو تو ہم گھر پہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اوروں کو بس گھر والوں میں ایسا کرتے رہیں اور روزہ دوسرے روزے داروں کو, مساکین کو اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو روزہ افطار کرانا ہی بھول جائیں, بس یہی عمل کرتے رہیں. یہ اس کے لیے نہیں ہے. اس لیے یہ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ بھی ایک, یہ بھی ایک راستہ ہے. تو گھر کا سربراہ جو ہے نا وہ حصے بنا دے سب کے, اور سب کے آگے رکھ کر ان کو مالک بنا دے, افطار کے وقت سب ایک دوسرے کو دے دیں, تبادلہ کر لیں. تو سب نے گویا ایک دوسرے کو افطار کرا دیا اور ثواب مل گیا. اور آگے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ, یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے شروع کے 10 دن رحمت ہیں. اور اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جن کے اعمال ایسے ہیں کہ نیکیاں کرتے ہیں, گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں, تقویٰ والے لوگ ہیں, اہل تقویٰ ہیں, صاحب نسبت ہیں, ان کے لیے تو شروع سے ہی رحمت برسنا, بس رحمت برس جاتی ہے ان کے. اور جو درمیان کے 10 دن ہیں وہ اوسطہ مغفرہ, درمیان کے 10 دن ہیں وہ مغفرت ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کچھ گناہگار تھے, کچھ نیکیاں کرتے تھے, کچھ گناہگار گناہ بھی کرتے تھے, ان 10 دن کے مجاہدے سے ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی. وہ آخر عتقٌ من النار, اور آخر کے 9 دن یا 10 دن یہ جہنم سے آزادی کے دن ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے, 20 دن کے مجاہدے سے, 20 دن کا مجاہدہ کر کے, روزہ رکھ کے, تراویح اور ذکر اذکار اور تلاوت, اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے. امت کے طبقے 3 ہیں, عام طور پر یہی 3 طبقے ہوتے ہیں, تو تینوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِي, ہاں جو اپنے غلام کے بوجھ کو ہلکا کر دے اس مہینے میں, اور آج کل غلاموں کا دور تو نہیں ہے, ملازم ہیں, ماتحت ہیں, ان کا دور ہے, تو وہ بھی اس میں داخل ہے, ماتحتوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے. گھر میں کام والیاں آتی ہیں, گھر کا ملازم ہے, غیر رمضان میں آپ جتنا کام لیتے ہیں اس سے تھوڑا سا اس میں کمی کر دیں, بس یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی. تو فرمایا کہ جو اپنے ملازم مملوک کے بوجھ کو کم کر دے, بوجھ کم کر دے, یعنی یہ بھی کام ہی نہیں لیا ہو, ایسا نہیں ہے, تھوڑا سا کام اس نے کم لیا, بوجھ ہلکا کر دیا, غفر اللہ له, اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل پر بھی مغفرت فرما دے, اس عمل پر بھی ہماری مغفرت کا وعدہ ہے. وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ, اور جہنم سے بھی اس کو آزاد فرما دیتے ہیں. یہ فضیلت بھی ہم سب حاصل کر سکتے ہیں. عام طور پہ ہمارے گھروں میں کام کاج کرنے والی عورتیں آتی ہیں, جھاڑو پوچھے والی, اور ملازم ہوتے ہیں, ماتحت ہوتے ہیں, ان کے ہم ان سے جتنا غیر رمضان میں کام لیتے ہیں اس سے کم کام لیں, یا تو ان کے اوقات کم کر دیں تو خود ہی کام کم ہو گیا, اوقات کو کم کر دیا جائے یا کام کم کر دیا جائے, دونوں صورتوں میں یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر بھی مغفرت. دیکھیں یہ بہانے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ رحمت حق بہانہ نمی جویت, رحمت حق بہا نمی جویت, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے, بہانے کسی طرح مغفرت ہو جائے. اور رحمت حق بہا نمی جویت, یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کے عوض جب مغفرت پر آ جائیں, رحمت پر آ جائیں, رحمت برسانے پر, تو کسی چیز کے بدلے میں رحمت نہیں برساتے, بس برسا دیتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. تو بھائی یہ مہینہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لمحات دیے ہیں, اور اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ایک مہینہ مت سمجھنا, ایک مہینہ مت سمجھنا. فرمایا وہی مہینے 30 دن یا 29 دن ہیں, لیکن اللہ فرما رہے ہیں ایام معدودات, ایام معدودات, یہ تھوڑے تھوڑے سے گنے چنے دن ہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے عید کا چاند نظر آئے گا ایسا لگے گا کہ بس ابھی رمضان کا چاند ہوا تھا اور ابھی عید کا چاند آ گیا. ایسا تیزی سے یہ مہینہ گزرے گا. اللہ اسی کو تو فرما رہے ہیں ایام, اس کو ایک مہینہ مت سمجھنا, ایام معدودات, یہ گنے چنے دن ہیں, گنے چنے دن ہیں. یہ ایسے گزریں گے جیسے چند دن گزر جاتے ہیں. یہ پورا مہینہ ایسا گزرے گا جیسے چند ایک چند گنے چنے دن گزر جاتے ہیں, یعنی بہت جلدی گزر جائے گا. بس اس کی قدر کر لو. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب خان جی رحمۃ اللہ علیہ, جب آخری ایام تھے حضرت کی وفات ہو گئی, انہی ایام میں مرض الوفات کے وہ ایام چل رہے تھے, تو حضرت ایک شعر پڑھتے تھے. بے دل ایک شاعر تھا, اس کا ایک شعر پڑھتے تھے کہ بے دل خستہ کو پاؤ گے کہاں, کر لو اس کی مہمانی چند روز. بے دل خستہ کو پاؤ گے کہاں, کر لو اس کی مہمانی چند روز. اب بے دل کو کہاں پاؤ گے, اس کی مہمانی چند دن اور کر لو پھر یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا. تو ایسے ہی اللہ کا مہمان آیا ہمارے پاس رمضان, اس کی چند دن ہم مہمانی کریں, کر لو اس کی مہمانی چند روز. یہ چند روز ہی ہیں ایام معدودات, چند روزوں کی طرح, چند روز کی طرح گزر جائیں گے. تو اس کی ہم مہمانی کر لیں, جیسے مہمان کا خیال رکھیں ایسے رمضان کا خیال رکھیں, اس کے اعمال کا خیال رکھیں. تو یہ جو فضیلتیں بیان ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کا مستحق بنا دیں گے. اور یہ بہت آسان آسان چیزیں ہیں, یہ ایسے آسان اعمال ہیں کہ ہم میں سے جوان بھی کر سکتا ہے, بوڑھا بھی کر سکتا ہے, بچے بھی کر سکتے ہیں اور ادھیڑ عمر بھی کر سکتے ہیں, ہر طبقہ اس کو کر سکتا ہے. اور غریب سے غریب آدمی کر سکتا ہے. حضور نے فرمایا یہ مغفرت کا ثواب تو ایک لسی کا گھونٹ پلانے پر, ایک کھجور پر, اور یا ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. اب یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس وسعت نہ ہو وہ بھی کر سکتا ہے. صحابہ نے یہ سوال پوچھ کر آسان ہمارے لیے آسانی کر دی, ہم پر احسان فرمایا کہ ہم میں سے تو ہر ایک یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو اچھی طرح روزہ افطار کرائے. تو آپ نے فرمایا یہ کر لو, ایک گھونٹ پانی پلا دو, ایک گھونٹ لسی پلا دو, ایک کھجور کا دانہ دے دو, اس پر بھی یہ فضیلت مل جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ پانچ اعمال ہیں ان کی پابندی کرنے, اس مہینے میں عادت ڈالنے جو ہمارے حضرت بیان فرماتے تھے. نمبر ایک, قرآن کی تجوید درست کرنے. یہ مہینہ اللہ نے دیا ہے, جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو دعائے قنوت یاد کرے, اتحیات درست نہ ہو اتحیات صحیح کرے, نماز صحیح نہ ہو نماز کو درست کر لے, تجوید اس کو کی درست نہ ہو تجوید درست کر لے. تو قرآن کی تجوید درست کر لیں, یہ فرض ہے, فرض عین ہے سب پر. نمبر دو, اپنا حلیہ سنت کے مطابق بنا لیں, سر سے لے کر اور پیر تک ہمارا حلیہ سنت کے مطابق, بال ہمارے سنت کے مطابق ہوں, داڑھی سنت کے مطابق ہو, مونچھیں سنت کے مطابق ہوں. مونچھوں یہ داڑھی کا یہ جو چھوٹی سی داڑھی ہوتی ہے اس کا رکھنا بھی واجب ہے, یہ بھی رکھیں, اس کو بعض لوگ کاٹ دیتے ہیں یہ غلط ہے, اور بعض لوگوں کی یہاں سے داڑھی کاٹ دیتے ہیں نیچے سے یہ بھی غلط ہے, یہ بھی درست نہیں ہے ان کا عمل. تو داڑھی کو اچھی طریقے سے رکھیں, چہرہ ہمارا سنت کے مطابق ہو جائے. کل امتی معافن الا المجاہرین, میرا ہر امتی قابل معافی ہے سوائے اس امتی کے جس کا گناہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے, جس کا گناہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے داڑھی کا گناہ ایسا ہے یہ داڑھی کھلا ہوا نظر آتا ہے صاف پتہ چلتا ہے, اس لیے فرمایا یہ قابل معافی نہیں ہے. آپ نے داڑھی رکھ لی سنت کے مطابق اور اپنا حلیہ سنت کے مطابق بنا لیا, اتنا بڑا انعام مل گیا آپ کو کہ آپ قابل مغفرت ہو جائے, قابل مغفرت ہو جائے. اور ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کو دکھا سکتے ہیں, صرف ایک چیز, نماز اس درجے کی نہیں ہے ہماری جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے شایہ نشان ہو، نہ روزہ اس درجے کا ہم رکھتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کے شایہ نشان ہو، نہ تلاوت نہ ذکر، کوئی چیز ایسی کوئی عبادت نہیں ہے. لیکن ایک چیز اللہ نے ہمیں دے دی، اللہ کی رحمت نے ایک چیز ہمیں ایسی عطا فرما دی کہ ہم وہ اللہ تعالیٰ کو پیش کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ظاہر. ظاہر ہم سنت کے مطابق بنا لیں تو ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ اس میں تو کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں میں نے رکھی، دیکھیے میرا ظاہر سنت کے مطابق ہے، آپ اسی پر بخش دیجئے. نمازیں تو ویسی نہیں لے کر آیا، ذکر ویسا نہیں لے کر آیا، روزے ویسے نہیں لے کر آیا جو آپ کو چاہیے، آپ کی عظمت کے شایہ نشان ہے، لیکن اللہ اس میں تو کمی نہیں ہے. ایک چیز ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کو، اسی لیے خواجہ صاحب نے فرمایا تھا تیرے محبوب کی یارب شباعت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تو بس اپنا ظاہر سنت کے مطابق بنا لیں تاکہ ہم قابل مغفرت ہو جائیں، اور اللہ سے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ میری نمازیں ایسی نہیں، روزہ نہیں کہ آپ کی شایہ نشان ہو، لیکن میں آپ کے حبیب آپ کے محبوب کے جیسا حلیہ لے کر آیا ہوں، آپ اسی پر بخش دیجئے. آپ کے حبیب کا آپ کے محبوب بندے کا حلیہ لے کر آیا ہوں، ان کے جیسا بن کر آیا ہوں ظاہری طور، تو آپ اسی پر مجھے بخش دیجئے. اور حضور نے فرمایا بھی ہے کہ یہ سب قابل مغفرت ہو گیا، کل امتی معافن الا المجاہرین، سوائے اس شخص کے جس کا گناہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہو، ہر امتی قابل مغفرت ہے، قابل معافی ہے. تو دوسرا عمل یہ ہے کہ ظاہر ہم سنت کے مطابق بنائیں، اس ظاہر کو نہ چھوڑیں، اس ظاہر کو ہم کسی حال میں نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ مغفرت کا ایسا بہانہ ہے کہ ہم پیش کر سکتے ہیں، یہ عمل ہے کہ ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کو. نماز کی فائل اگر پیش کر دی تو اس میں کمی نکالی جائے گی کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے، روزے کی فائل پیش کی گئی تو کمی نکالی جا سکتی ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا کیا تھا، روزہ ایسے رکھا جاتا ہے، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ جو ظاہر ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ اپنی شلوار پاجامہ، بعض لوگ پتلون وغیرہ پہنتے ہیں تو وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، پتلون پہنے، اس میں شدت اختیار نہ کریں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے آفس میں قانون ہے مگر ہم نہیں پہنیں گے، نہیں بھائی آپ پہنیے، کس نے منع کیا آپ کو، آپ کے آفس میں قانون ہے تو آپ پہن کر جائیے، بس اتنا کیجئے کہ ڈھیلی ڈھالی پینٹ سلوائیے. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ فرمایا بڑی عجیب بات، میں تو حیران رہ گیا کہ یہ ان دین یسرن، دین پر عمل بہت آسان ہے، یہ حدیث یاد آ گئی. اور بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم کو آسانی والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تم آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا مت کرو. تو حضرت نے ایک دفعہ فرمایا جن لوگوں کے دفتروں میں اور اداروں میں یہ قانون ہے کہ پینٹ شرٹ پہن کر آئیں تو وہ پینٹ شرٹ پہنیں، اور اپنی پینٹ کو ڈھیلا سلوائیں اور اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، بس ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، اتنا اونچا بھی نہ ہو، پینٹ کو اتنا اونچا نہ رکھیں کہ عیب لگے، بس ٹخنوں سے اونچا رکھیں، بس ٹخنے کھلے ہوں، اور جس رنگ کی آپ نے پینٹ پہنی ہے اسی رنگ کا موزہ پہن لیں، اسی رنگ کا موزہ رنگ والے سے آپ رنگ کروا لیں، اس کو وہ اس کی میچنگ کا رنگ کر دے گا، وہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کا ٹخنا بھی کھلا رہے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا، محسوس بھی نہیں ہوگا، اور آپ اس گناہ سے بھی بچ جائیں گے. میں نے کہا اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے اور کیا چاہیے، دین کو آسان کرنا کتنا آسان، اس سے آسانی کیا ہوگی، اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی. تو اپنی پتلون، تہبند، اور سردیوں کے زمانے میں اکثر دیکھتا ہوں نمازیوں کو وہ پہن کر آتے ہیں چادر، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے اور جو چادر پہن لی نا یا شال پہن لی وہ ٹکنوں سے نیچے جا رہی ہے, وہ گناہ تو ہو گیا بھائی. تو اس کا بھی خیال رکھیں, سردی کے زمانے میں چادر پہنے لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ نیچے زمین سے لگ رہی ہو ٹکنوں سے نیچے ہو جائے. اس بال اظہار ہے, اس بار میں داخل, اس بال لباس کے اس بال میں داخل ہے. تو اس لیے اس پر وعید ہے کہ وہ جہنم میں جلا, اتنا حصہ جو ٹکنوں سے نیچے چھپے گا لباس سے یا اس کے نیچے لباس آیا ہوا ہوگا وہ جہنم میں جلایا جائے گا. اس لیے اس سے اپنی حفاظت کریں. اور چوتھا عمل یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. یہ نگاہیں حضرت فرماتے تھے یہ نگاہیں بارڈر ہیں اور یہ دل کیپیٹل ہے. جو ملک اپنی جنگ بارڈر پر لڑ لے اس کا کیپیٹل محفوظ ہو جاتا ہے, جو ملک بھی اپنی جنگ بارڈر پہ لڑ لے اس کا کیپیٹل محفوظ ہو جاتا ہے, اور جو ملک جنگ اپنی جنگ بارڈر پر نہ لڑے اس کا کیپیٹل کی کوئی ضمانت نہیں, اس کا کیپیٹل محفوظ نہیں رہتا. پھر تو اللہ تعالیٰ نے یہ پلکیں دی ہیں, جب چاہ جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. نظر جھکا لیجیے, اور نظر جھکانے کا طریقہ یہ ہے کہ سر جھکا لیں, بس سر جھکا لیا نظر جھک گئی. بہت آسان ہے اگر کوئی کرنا چاہے, بہت آسان ہے, لیکن اگر کوئی نہ چاہے تو ایسے بھی لوگ ہیں. خود ہمارے کانوں نے یہ بات سنی کہ نہ وہ مولوی صاحب آج کل بے پردگی بہت ہے, آج کل اس گناہ سے بچنا مشکل ہے, ہم نہیں بچ سکتے اس گناہ سے. وہ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں, ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے حضرت کے پاس آتے تھے, ڈی ایم سی, ایس ایم سی, سر سید یونیورسٹی, این ای ڈی یونیورسٹی, یہاں کے طلبہ آتے تھے حضرت کے پاس. اور میں نے اپنے کانوں سے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ہمارے ادارے میں خواتین پڑھاتی ہیں, ٹیچر ہیں, وہ لیکچرر ہیں, لیکن آپ کی برکت سے, آپ کے پاس آنے کی برکت سے ایک نظر خراب نہیں ہوتی. ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں. تو یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ بطور حجت کے ان لوگوں کو اگر پیش کر دیں کہ دیکھ تم کہہ رہے ہو کہ یہ نظر کا بچانا بہت مشکل ہے اور ان کی تو ایک نظر خراب نہیں ہوتی تھی ایسے ماحول میں رہتے ہوئے, تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب ہے؟ اور شرعی پردہ یہ بھی نظر کی حفاظت میں داخل ہے. شرعی پردہ باہر تو نظر کی حفاظت کر لی, اندر گھر میں بھابیاں ہیں ان سے کوئی احتیاط نہیں. الحم و الموت, دیور تو موت ہے, موت. خالہ زاد بہنیں, ماموں زاد بہنیں, شیطان نے ہم کو یہ سکھا سبق پڑھایا ہوا ہے کہ خالہ زاد بہنیں تو تمہارے ساتھ کھیلی ہوئی ہیں, اور یہ جو ہے ممانی اور چچی اور تائی ان سے بھی پردہ ہے. تو یہ ممانی, چچی اور تائی نے تو تمہیں گودوں میں کھلایا, ان سے پردہ کرو گے؟ تو شیطان نے ہمیں یہ سبق پڑھا رکھا ہے. ہم شیطان سے کہیں کچھ بھی ہو اللہ کا حکم ہے ہمیں پورا کرنا. اب آپ بتائیے, رمضان کا مہینہ ہو اور ہم شرعی پردہ نہ کریں تو کیا مغفرت ہماری رکے گی یا نہیں رکے گی؟ خدشہ, امکان یہی ہے, خطرہ یہی ہے کہ ہماری مغفرت رک جائے, موقوف ہو جائے. تو بھائی شرعی پردے کا اہتمام کریں. خالہ زاد, ماموں زاد, پھپھی زاد, چچا زاد, بہنیں اور چچی, ممانی اور تائی, اور خالو کو بھی چاہیے, جن بچیوں کے وہ خالو ہیں ان سے پردہ کریں. پردہ ضروری ہے, واجب ہے. اور اسی طریقے سے پھوپا, جن بچیوں کے وہ پھوپا ہیں ان کو چاہیے ان بچیوں سے پردہ کریں. پھوپا کے لیے بھی پردہ ضروری ہے. جن بچیوں کے وہ پھوپا ہیں ان کے لیے نامحرم ہے وہ, اور یا خالو ہیں جن بچیوں کے ان کے نامحرم ہے وہ. کیا فائدہ ہمارے روزے کی عبادت, تمام تراوی کے لیے آتے ہیں اور سارا ثواب ہماری یہ محنت بھی ہو اور اس کا ہمیں فائدہ نہ ملے. دن بھر بھوکا پیاسا بھی رہیں, رات کو تراویح بھی پڑھیں, اور یہ شرعی پردہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا سارا فائدہ سب نقصان میں تبدیل ہو جائے, محنت ضائع ہو جائے. تو بھائی توبہ کریں, توبہ کا مہینہ, یہ توبہ کا مہینہ, اس مہینے میں توبہ کریں. اپنے رشتہ داروں کو نرمی سے کہہ دیں بھائی ہم نے توبہ کر لی, اب ہم پردہ کریں. بہت آسان ہے, آپ کیجئے. شہد پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. ہم ارادہ تو کریں اللہ کا بننے کا, پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسی آتی ہے. اور پانچواں عمل ہے, اپنے دل کی بھی حفاظت کریں, دل میں گندے خیالات نہ پکائیں. کسی کی حقارت, کسی کے بارے میں برے خیالات, یہ دل میں ان کو بالکل جگہ نہ دیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لیں. اگر یہ خود خیالات آ جائیں, از خود آ جائیں, تو آپ کسی کام میں مشغول ہو جائیں, جلدی سے کسی کام میں مشغول کر لیں اپنے آپ کو. بس اس کا طریقہ یہی ہے, توجہ ہٹا لیں. طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی, یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی. بس تھوڑی دیر کو خیال ہٹا لیں, کسی اور طرف توجہ کر لیں, بس انشاءاللہ دل کی بھی حفاظت ہو جائے گی. یہ پانچ اعمال کر لیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی دوستی نصیب فرما دیں گے. حضرت فرماتے تھے لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم نے رمضان کا مہینہ تمہیں کیوں دیا ہے, تاکہ تم ہمارے پکے دوست بن جاؤ. لعلکم تتقون, کیونکہ ان اولیاءہ الا المتقون, یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو متقی ہوں. ان اولیاءہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ کے ولی صرف متقی لوگ ہیں. تو روزے کی برکت سے ہم متقی بن جائیں گے تو ہم ولی بن گئے اللہ کے, ولی بن گئے تو دوستی پکی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دوستی پکی ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.